بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة النساء مختصر تفسير كدرس جاريه وجهان پر كتبين سے درس کا آغاز کرتے ہیں. ارشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين وتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. يا أيها الذين آمنوا اي إيمان والو لا تتخذوا الكافرين أولياء كافروں کو دوست نہ بناؤ. من دون المؤمنين مؤمنوں کے سوا. اتریدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی حجت یا صریح حجت بنا لو. سلطان کا لفظ قرآن مجید میں، جیسے سن عبدالعباس فرماتے ہیں، جہاں پر قرآن مجید میں سلطان کا لفظ مطلب حجت ہے. بعض ترجمے میں الزام کا لفظ ہے، یہ بھی بعض ترجمین نے کہا، لیکن جو صحیح لفظ ہے وہ حجت ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی واضح تم پر حجت ہو. معنی کیا ہے اس آیت کا؟ اس سے پہلے گزر چکا ہے غالباً آیت نمبر 139 میں، کہ منافقین کی صفات میں نشان بڑی بری خصلتوں میں سے خصلت یہ تھی کہ وہ کافروں کو دوست بناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور اس کی وجہ سے منافقین کو کیا کیا نقصانات ہوئے، کیا صفات ہیں، کیا ان کی خصلتیں، سب اللہ نے بیان فرما دی. نشانیاں کچھ بیان کی اللہ تعالیٰ نے منافقین کی. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سیاق میں منافقین کے سیاق اور سباق میں بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں: اے ایمان والو، تم مومن ہو، تمہارے سب سے بہترین خصلت اور صفت ہے ایمان، جس سے تمہاری پہچان ہوتی ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے: لا تتخذ الکافرین اولیاء. اگر سچے مومن ہو تو پھر کافروں کو دوست مت بناؤ. کیوں؟ کیونکہ کافروں کو دوست کون بناتا ہے؟ کس کی علامت، کس کی نشانی ہے؟ منافقین کی ہے. منافقین کے پاس ایمان نہیں ہے، کھوکھلے ہیں، زبان کے مسلمان ہیں، جھوٹا کلمہ پڑا ہے، ان کے پاس تو ایمان ہے ہی نہیں، اس لیے وہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں. تم مومن ہو، تمہارے پاس ایمان ہے، تم کافروں کے ساتھ دوستی نہیں رکھ سکتے. من دون المؤمنین، مومنوں کے سوا. تمہارے دوست مومن ہیں، تمہارے دوست حقیقتاً مسلمان مسلمان کا دوست ہے، مسلمان کافر کا دوست نہیں ہو سکتا، کیونکہ کافر کا دوست منافقین ہیں، اور ان کا انجام بہت برا ہے، جیسے پہلے بھی گزر چکا ہے اور آگے بھی بیان کرے گا اللہ تعالیٰ کہ کتنا برا انجام ہے. اس دوستی سے مراد کیا ہے کہ کافر کے ساتھ کوئی کبھی کسی قسم کی دوستی رکھتی نہیں، کوئی تعلق رکھنا ہی نہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ منافقین کی دوستی کیا تھی اور کس دوستی سے منع کیا جا رہا ہے؟ کیا دوستی کی قسمیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ ایک ہی قسم کی دوستی ہوتی ہے، مطلب کیا ہے؟ کافروں کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کرنا، کافروں کے ساتھ اگر کوئی بیمار ہو تو ان کی عیادت کرنا، سب منع ہے؟ تو پھر یہاں سے تو منع کیا جا رہا ہے. لا تتخذوا الکافرین اولیاء، مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ دوستی کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ قسم ہے جو جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور کفر تک بھی جا سکتی ہے، نواقض اسلام میں سے ہے. مظاہرت الکافرین علی المسلمین، یہ کفر ہے، یہ دوستی کی ایک قسم ہے کافروں کے ساتھ، کہ ایسی دوستی ہو جس میں دین سے، ان کے دین سے محبت ہو، اور ان کے دین کی وجہ سے اپنے دین کو پست سمجھتے ہوئے ان کی مدد کرنا، دوستی رکھنا اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، دین کو نقصان پہنچانے کے لیے، یہ مظاہرہ کے نام سے معروف اور مشہور ہے، اسے موالات بھی کہتے ہیں، اور یہ کفر ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر یہ دینی مقصد نہیں دنیاوی مقصد کے لیے ہو، دنیا کو پانے کے لیے کوئی شخص کافر سے مدد حاصل کر کے کسی مسلمان پہ اٹیک کر دیتا ہے، اسے نقصان پہنچاتا ہے، اس پہ ظلم کرتے ہوئے، تو یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، کفر نہیں ہے۔ دینی مقصد اور ہے، دنیاوی مقصد اور ہے، دونوں فرق سمجھے۔ دین مقصد کے لیے اگر کوئی شخص کرتا ہے، دین اسلام کو پست کرنے کے لیے اور کافر کو دین کو بلند کرنے کے لیے، تو یہ کفر ہے۔ اگر دنیاوی مسئلہ ہے، دنیا کی شہوت غالب ہے، دنیا چاہیے، اسے اثر رسوخ چاہیے، اسے کوئی زمین چاہیے، کسی کافر سے مدد کر کے حاصل کر کے مسلمان پر اس نے اٹیک کیا ہے، اس کو نقصان پہنچایا ہے، صرف دنیا کے لیے، دین کے لیے نہیں، تو یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ کفر نہیں ہے۔ تو پہلی قسم کی دو صورتیں ہیں، ایک کفر ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ دوسری صورت، اور یہ کون سے کافر ہیں؟ جو محاربین ہیں، جو جنگ پر اترے کافر ہیں، جو دین اسلام کے دشمن ہیں، جو جنگ پر اترے ہوئے ہیں، یہ وہ ہیں۔ دوسرے قسم کے کافر جو ہیں وہ ہیں مسالمین، جن کے ساتھ ہمارا امن کا عہد اور پیمان ہے، امن اور سلامتی کا۔ وہ یہ تین قسم کے کافر ہیں، ذمی ہے، معاہد ہے، اور مستأمن ہے۔ ذمی وہ کافر ہے جو مسلمان ملک میں رہتا ہے اور جزیہ دیتا ہے اپنے تحفظ کے لیے، وہ جزیہ پے کرتا ہے اور اس کے عوض میں مسلمان حکومت کو پروٹیکٹ کرتی ہے۔ دوسرے قسم کے مستأمن جو عہد پیمان میں مسلمان ملک میں داخل ہوتے ہیں، کوئی مسلمان اگر کسی کو پناہ دے دے، عہد اور پیمان دے دے کہ میرے پاس آ رہا ہے، میں اس کا ذمہ دار ہوں، تو اسے مستأمن کہتے ہیں، یہ جنگی کافر نہیں ہے۔ اور تیسرا معاہد، جس کے ساتھ حکومت کوئی معاہدہ کرتی ہے، کوئی کام کے لیے، بزنس کے لیے، تجارت کے لیے، نوکری کے لیے، امپلائمنٹ کے لیے، جس کے دور حاضر میں سفارت خانے موجود ہیں، ورکرز موجود ہیں، ویزے موجود ہیں، غیر مسلم بھی آ کے کام کرتے ہیں، سب کون ہیں؟ معاہدین ہیں۔ ان قسم کے کافروں کے ساتھ دنیاوی اعتبار سے ایز اے کولیگ دوستی رکھی جا سکتی ہے۔ بیمار ہوتے ہیں تو عیادت کے لیے جاتے ہیں، ان کو نصیحت کرتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، کے ساتھ بشرط یہ کہ ان کے دین سے کوئی محبت نہ ہو اور اپنے دین کا علم بھی ہو، دین کی سمجھ بھی ہو، تاکہ کوئی اگر کوئی شبہات کی بات کرتے ہیں تو ان سے دوستی مت رکھو، چھوڑ دو، ان سے تعلق مت رکھو، کیونکہ اگر آپ کے پاس کوئی علم نہیں ہے جواب دینے کا، تو آپ ان کی شبہات میں غلط فہم کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس علم ہے، آپ نصیحت کرتے ہیں، آپ سمجھاتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اللہ کا خاص کرم ہوا، الحمدللہ یہاں پر سعودی عرب میں بہت سارے لوگ آئے ہیں روزگار کی تلاش میں، کفر لے کے آئے تھے اور اسلام لے کے گئے ہیں واپس، اور اس سے بڑا انعام اور احسان ہو نہیں سکتا، کیونکہ پیسہ تو خرچ کر لیتے ہیں، مال دولت تو انسان ایک ہاتھ سے کما دوسرے ہاتھ سے چلے جاتا ہے، لیکن اگر آپ ایک مرتبہ ایمان کو کما لیا نا، دنیا اور آخرت کی نجات اور عزت آپ کو مل گئی ہے، اس سے بڑھ کر کیا کمال ہے، سبحان اللہ۔ اور کئی لوگ بدعتی آتے ہیں اور سنت کو سیکھتے ہیں، شرک بدعت لے کے آتے ہیں، توحید اور سنت کو سیکھ کے جاتے ہیں، یہ بھی بڑا کمال ہے. بڑے بدبخت ہیں وہ لوگ جو کفر لے کے آتے ہیں، شرک اور بدعت لے کے آتے ہیں، واپس ویسے چلے جاتے ہیں، دنیا کما لیتے ہیں اور خالی ہاتھ واپس چلے جاتے ہیں. اس سے بہترین جگہ اسلام کو، توحید سنت کو سمجھنے کی آپ کو کہیں ملے گی نہیں. الغرض، تو اللہ تعالیٰ نے کس کافر سے منع کیا ہے؟ کیونکہ بات کس کے سیاق و سباق میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ منافقین کے سیاق و سباق. منافقین کس کے ساتھ دوستی رکھتے تھے؟ مشرکین کے ساتھ، کفار کے ساتھ. دینی دوستی تھی یا دنیاوی دوستی تھی؟ دینی دوستی تھی، کیونکہ کافر منافقین کا تو دین تھا ہی نہیں. تو اسے اللہ تعالیٰ منع فرمائے سختی سے. اگلا جملہ بڑا خطرناک ہے، اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا صریح حجت قائم ہو جائے؟ جو لوگ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، دینی دوستی رکھتے ہیں، وہ دین اسلام کو پست دیکھنا چاہتے ہیں اور کافروں کا غلبہ کو دیکھنا چاہتے ہو، کافر دین کو غالب دیکھنا چاہتے ہیں، اعوذ باللہ، انہیں اپنے اوپر حجت قائم کر دی ہے. اور مبین، واضح حجت ہے، یعنی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں. اگر دینی محبت ہے اس اعتبار سے تو یہ کفر ہے، اگر دنیاوی محبت ہے اور مسلمان کو نقصان پہنچائے کافر کے ساتھ مل کے دنیا کے لیے، دین کے لیے نہیں، تو یہ کبیرہ گناہ ہے، تب اللہ کے عذاب کا مستحق ہے. اور عجب بات ہے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی حجت تم پر تمام ہو جائے؟ بڑے عجیب انسان ہو تم. مومن تو کبھی سوچ نہیں سکتا نا کہ اللہ تعالیٰ کی حجت مجھ پر قائم ہو اور پھر پکڑ اور عذاب ہو. ایمان کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ اس سے تم مومن ہو، تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور یہ طریقہ چھوڑنا چاہیے، کافروں کے ساتھ جو معاملات اور تعلقات ہیں اس اعتبار سے چھوڑنے چاہیے. پھر مزید وضاحت دیکھیں آپ، کیونکہ منافقین کا کام ہے، تو منافقین کا انجام کیا ہے سن لیں ذرا. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. ان منافقین، بے شک منافقین، یقینی بات ہے، فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے، جہنم کے تہ میں ہوں گے، یعنی جہنم کے درکات ہیں. درکات اور درجات، درجات اوپر کو جاتے ہیں، عام لفظوں میں سیڑھوں کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ عام لفظ درج، عام لفظوں میں درج کہتے ہیں. درج کہاں سے؟ اوپر کی طرف جو چیز جاتی ہے نا اسے درج درجات کہتے ہیں، جو نیچے کی طرف جاتی ہے اسے درک یا درکات کہتے ہیں. درکات، فی الدرک الاسفل، یعنی جہنم کے بہت سارے نیچے حصے ہیں، سب سے جو بدترین حصہ، جو سب سے تہ میں ہے، سب سے بدترین ہے. یعنی جو بھی عذاب ہے جہنم کا، جیسے اوپر آپ جاؤ گے نا عذاب کم ہوتا جائے گا، جیسے نیچے جاؤ گے عذاب بڑھتا جائے گا. سب سے بدترین دردناک عذاب جو ہے، ذلت امیز عذاب سب سے زیادہ فی الدرک الاسفل من النار ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ یہ کس کی جگہ ہے؟ منافقین کی. یہود و نصارہ کہاں ہیں؟ ان سے اوپر ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، درک الاسفل من النار میں بھی ہے. ممکن ہے؟ ممکن ہے. کب؟ جب جھوٹا کلمہ پڑھا ہو، دل میں ذرہ برابر ایمان بھی نہیں ہے. اگر ذرہ برابر ہوتا تو جہنم سے باہر ہوتا، اندر نہ ہوتا. درک الاسفل دور کی بات ہے، کیونکہ ذرہ برابر ایمان بھی انسان کی، مسلمان کی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، سی بخاری کی حدیث میں، اخرج من النار من کان فی قلب اثقال ذرۃ من ایمان. جہنم سے خارج کر دو ہر اس شخص کو جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان باقی ہے. اس کے دل میں کیا ہے؟ کفر کے سوا کچھ نہیں ہے. مجھے نمازیں کیسے پڑھی؟ جہاد، نماز، زکوٰۃ، یہ سب کیسے کیا؟ سب جھوٹ تھا، دھوکہ تھا، فریب تھا. اور سب سے بڑا دھوکہ دینا منافقین کا، سب سے بڑا دھوکہ دینا اپنے آپ کو، دوسروں کو نہیں. یخادعون اللہ وہو خادعہم. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ گزر چکا ہے پہلے. منافقین کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. کتنے بڑا دھوکہ دیا، اور کتنی بڑا چانس تھا بچنے کا، نجات کا. زندگی پوری دے دی اللہ تعالیٰ نے. کتنی سال کی زندگی ہے؟ 40, 50, 60, 70, 100 سال. کتنی سال کی زندگی ہے؟ پورا موقع دے دیا. مرتے دم تک کفر پر مرے، نفاق پر مرے. کوئی عذر ہے ان کے پاس؟ حجت قائم ہو چکی ہے. ان منافقین فی الدرک الاسفل من النار. اور جتنی بھی عصارت اور پیپ اہل جہنم کے اوپر سے آ رہی ہیں، سب یہ ان کے کھاتے میں جا رہے ہیں. نعوذ باللہ، عذاب علی عذاب، العیاذ باللہ. ولن تجد لهم نصیرا. بری خبر اس سے بری خبر بھی دیکھیں. ولن تجد لهم نصیرا. اور اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کا کوئی بھی مددگار نہ پائیں گے. منافق نے نفاق کیوں اختیار کیا؟ تاکہ دونوں کے ساتھ رہنا، مسلمانوں سے بھی اس کو فائدہ ہوتا رہے، کافر سے فائدہ ہوتا رہے، دنیا میں تو اپنے فائدے حاصل کرتا رہا، مدد مل جاتی تھی نا. ظاہراً مسلمان مدد مسلمانوں سے مل گئی، باطن میں کفر کافروں کے ساتھ مل کے جاسوسی کرتے تھے، خبریں دیتے تھے، ان کے ساتھ دیتے تھے، مسلمانوں کو پست کرتے تھے میدان جہاد، میدان جنگ میں، تو ان کے ساتھ بھی ان کا کوئی تعلق تھا نا، تو وہ اس کو بھی استعمال کر لیتے، فائدہ حاصل کر لیتے. تو یاری، دوستی، مددگار، مدد کہیں سے آ جاتی تھی نا. اب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کوئی یار و مددگار ہے؟ نہیں ہے. جہنم میں کوئی یار مددگار ہے جو ان کو یہاں سے نکال لے؟ ایمان تو ہے نہیں جس کی وجہ سے نکلے. ذرہ برابر ایمان ہوتا تو نکل جاتے ہیں نا، وہ تو ہے نہیں. چلو بات ختم. کوئی یار مددگار ہے دنیا میں؟ کسی کے ساتھ ہم نے کوئی بھلائی کی ہے، کوئی خیر کیا ہے؟ کوئی کافر تو مدد کرے گا نا، کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کوئی مسلمان مدد کر سکتا ہے؟ اللہ اللہ راجعون. تو کیا مصیبت پڑ گئی؟ وجہ کیا ہے؟ اتنی بڑا عذاب اور کوئی بچانے والا بھی نہیں. یہ ہے نفاق، منافق، اور اس کا انجام. دیکھیں عجب بات یہ ہے، یہ آیتیں وہ پڑھتے تھے کہ نہیں؟ ظاہراً تو مسلمان ہی تھے نا. جب یہ آیت پڑھے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، دل پہ کوئی فرق پڑا؟ نہیں پڑا. آگے آئے گا نا. وجہ کیا ہے؟ یہودیوں نے ان کے دل پہ مہر کیوں لگا دی؟ ان کے دل پر مہر لگی ہوئی ہے، پتہ ہے، منافقین کے بھی. اللہ تعالیٰ ظلم کرتا کسی پہ؟ نعوذ باللہ. نہیں، نعوذ باللہ، کبھی ظلم نہیں ہوتا. میں بتاؤں گا آگے اسی سیاق میں دیکھیں کس طریقے سے یہود نصارہ کا ذکر آتا ہے، کس طریقے سے منافقین ان سے بھی گئے گزرے ہیں، ان سے بھی بدتر ہیں، کس طریقے سے، وہ کون سی وجوہات تھی کہ دل پر مہر لگا دی گئی. منافقین ان سے بھی بدتر ہے. یہاں پر آتا ہے انسان اپنا محاسبہ کرے اور دیکھے اس کا ایمان کتنی مضبوط ہے. الحمدللہ مسلمان نفاق اکبر تو انشاءاللہ نہیں ہے، لیکن نفاق کا اثر ہمارے اندر کتنا ہے. پر محاسبہ کر کے دیکھیں کہ 24 گھنٹے میں، دن میں، نہیں تو ایک ہفتے میں، نہیں تو ایک مہینے میں، کتنی جھوٹ بولے ہیں، کتنی دفعہ دھوکہ دیا ہے، کتنی دفعہ ناجائز جھگڑے کیے ہیں، کتنی دفعہ خیانت کی ہے. اور خیانت صرف مالی خیانت نہیں ہوتی، نماز کو ترک کرنا بغیر عذر کے خیانت میں ہے. پتہ ہے نماز بھی امانت ہے. ہر حکم جو فرض ہمارے اوپر ہے وہ امانت ہے، ہم نے وہ بھی ادا کرنی ہے. تو کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، کتنی جھوٹ بولتے ہیں. ان للہ و ان الیہ راجعون. بڑی بڑی مصیبت ہے اللہ. درک اسفل میں تو نہیں ہے نفاق اصغر والے، لیکن اللہ کا تھوڑا سا عذاب تو کافی ہے. یہ نہ سمجھے کہ کلمہ پڑھ لیا تو ہم نے وہاں سے بچ گئے ہیں اور پکڑ نہیں ہوگی. خاتمے کا پتہ کیسے خاتمہ ہوتا ہے؟ پتہ ہے، نعوذ باللہ. انما الاعمال بالخواتیم. صحابہ کیوں ڈرتے تھے؟ سن عمر کی بات ہے، پیچھے درس میں گزر، کیوں ڈرتے تھے؟ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارا خاتمہ کیسے ہوگا. ہم خیر کی امید رکھتے ہیں اور نیک عمل کو جاری رکھتے ہیں، ثابت قدمی کی دعا کرتے رہتے ہیں، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ ہمارا خاتمہ بھی خیر پہ ہوگا، ہمارا خاتمہ بھی اسلام پہ، ایمان پہ، توحید پہ ہوگا؟ اللہ اعلم. لیکن یہ ہے، اللہ سے امید ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ بھی توحید پہ ہو، سنت پہ ہو اور خیر پہ ہو. اس لیے کوئی انسان مغرور نہ ہو، اللہ کو تکبر غرور پسند نہیں ہے. وعقیدہ کے درس میں گزر چکا ہے. کہ کس طریقے سے ایک شخص نے اپنے بھائی سے کہا، دوست سے کہا جو نیک اور کار تھا، دوسرا شخص بہت نافرمانی کرنے والا تھا، ایک دفعہ نصیحت کی، دوسرا نصیحت کو سنتا نہیں تھا۔ آخر سے کہہ دیا، یار مجھے چھوڑ، میرا رب کا معاملہ، تم کیوں بیوہ بار بار پڑھتے ہو؟ اسے غصہ اور کہا، اللہ تعالیٰ کبھی مغفرت نہیں کرے گا تیری۔ اس نیک شخص نے کہا اس بدکار شخص سے کہ اللہ تعالیٰ کبھی مغفرت کرے گا نہیں، اللہ کو اس بات پہ غصہ آ گیا۔ یہ کون ہے یہ جرأت کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں مغفرت نہیں کروں گا، میں نے اس کی مغفرت کر دی ہے اور اسے اللہ جنت میں داخل کر دیا۔ اس لیے مومن کے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہمیشہ اپنے ایمان کا محاسبہ کرے اور دیکھے کہ وہ اس کا ایمان کب کمزور ہوتا ہے، اس کو علاج کرنا چاہیے۔ جیسے کہ جسم کمزور ہوتے درد بخار سے ہم علاج کے لیے دوڑتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، تمہارے پاس جب ایمان کی کمزوری تو قرآن موجود ہے، سنت موجود ہے، دوڑے قرآن کی طرف، دوڑے سنت کی طرف اور دیکھیں کس طریقے سے اس کا علاج ممکن ہے۔ نیک اعمال ہے، صدقات و خیرات ہے، نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، ضحیٰ کی نماز ہے، سجدے میں گڑ گڑا کے رب سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ میں کمزور ہوں، اللہ تعالیٰ میری مدد فرما، اللہ تعالیٰ مجھے ان گناہوں سے دور فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما، مجھے کس طریقے سے آسانی ہوتی ہے۔ پھر جب منافقین کی بات آئی ہے، ان کے انجام کی بات آئی ہے، اس خوشخبری ہے، یہ سب کے لیے، منافقین کے لیے بھی ہے۔ عجب بات ہے، منافقین کے لیے خوشخبری ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے۔ کیا ہے؟ کہ نفاق سے بچنے کا ایک طریقہ ہے، شرطوں کے ساتھ، اگر وہ کر لو تو تم بچ سکتے ہو، بشرطے کہ زندگی جب تک سانس ہے، جب مرنے کے بعد کوئی خوشخبری، مرنے کے بعد تو تباہی ہے، عذاب ہے، درک الاسفل من النار ہے، لیکن زندگی میں جب تم یہ قرآن پڑھ رہے ہو اور سن رہے ہو، منافقین نے بھی سنا ہے، یہ پڑھا ہے اپنی زندگی میں، یہ خوشخبری بھی سنی ہے، لیکن عجب ہے اس کے باوجود بھی نفاق پر مرے ہیں بعض، نعوذ باللہ۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما۔ اللہ اکبر۔ الا الذین تابوا، اب استثناء ہے، کس چیز سے استثناء ہے؟ اللہ کے عذاب سے، درک الاسفل من النار سے، منافقین کے انجام سے۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اصلاح کیا ہے، واعتصموا باللہ، اور مضبوطی سے اللہ تعالی کی رسی کو تھاما، اعتصام باللہ، واخلصوا دینہم للہ، اور اپنے دین کو اللہ تعالی کے لیے خالص کر دیا، اخلاص دین میں۔ کتنی شرطیں ہیں؟ تابوا، اصلحوا، اعتصموا باللہ، واخلصوا دینہم، چار باتیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ توبہ کی شرطیں ہیں، ایک عام توبہ ہے، ایک خاص توبہ ہے۔ یہاں پر خاص توبہ کا ذکر ہے کیونکہ خاص قسم کا گناہ ہے، نفاق سب سے بدترین، سب سے بڑا گناہ۔ نفاق سے بچنے کا ایک توبہ کا ایک الگ طریقہ ہے۔ عام گناہوں میں کسی کبیرہ گناہ سے توبہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی پانچ شرطیں، کون سے؟ نمبر ایک سب سے پہلے ندامت کا ہونا۔ انسان کب توبہ کر، ندامت ہوتی ہے نا کہ انسان کو احساس ہو میں نے غلط کیا ہے، یہ ندامت ہے۔ تو پہلی شرط ہے توبہ کی، ندامت کا ہونا، نادم ہونا۔ دوسری فوراً گناہ سے رک جانا، جو گناہ کر رہے ہیں فوراً رک جانا۔ تیسری عزم کرنا کہ دوبارہ نہیں کرنا۔ چوتھی ہے توبہ وقت میں کرنا، مرنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے، سورج کا مغرب سے نکلنے سے پہلے۔ ایک عام، ایک خاص نشانی۔ عام نشانی، جب سورج مغرب سے نکلے گا، سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے نکلتا ہے۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا، یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند، توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ سب لوگوں کے لیے، اور خاص وقت ہر بندے کا اپنا وقت ہوتا ہے، جب روح حلق تک پہنچتی ہے، گلے تک پہنچے، حلقوم تک، تب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اب مرتے وقت کیا توبہ ہے؟ جسے تمہیں ساری زندگی دی، پورا وقت ہے تمہارے پاس توبہ کرنے کو، نہیں کی۔ اب جب مرنے کا وقت آیا ہے اور آخرت سب نظر آ رہی ہے اور فرشتے بھی آ رہے ہیں، انسان آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اب توبہ کا دروازہ بند ہے۔ تو موت سے پہلے آخری وقت میں توبہ کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ اور پانچویں شرط، اگر کسی کا حق لیا ہے، ظلم کیا ہے، تو اس کے حق کو واپس کرو۔ یہ عام پانچ شرطیں ہیں۔ چھٹی شرط یہاں پر جو خاص موجود ہے، یہ چند شرطیں جو اس کے ساتھ ہیں، اگر خاص گناہ ہو جیسے کہ نفاق ہے، اور نفاق اکبر کی بات میں کر رہا ہوں، ان پانچ شرطوں کے ساتھ ایک یہ شرط بھی اس میں شامل کر دیں، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، توبہ کا ذکر، وَأَصْلَحُوا، اصلاح کیا، یہ بھی اسی اصلاح میں آتا ہے جو میں نے بتایا ہے، حق واپس کرنا ہے۔ اچھا، یہاں پر دو چیزیں، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما۔ منافق نے کیا کیا ہے؟ ایک کم ظاہر میں کیا ہے، کم باطن میں کیا ہے۔ باطن میں اخلاص نہیں، ظاہر میں اس نے یہ دکھایا کہ رسی کو پکڑا ہوا اسے مسلمان ہے، جبکہ نہیں تھا۔ تو دونوں کے دو جملوں میں علاج ہے، توبہ علاج ہوتا ہے نا، تب علاج کے لیے اب ان دونوں چیزوں کو فوکس کرنا لازمی ہے، تب اصلاح ممکن ہے، تب توبہ ممکن ہے۔ اگر یہ دو چیزیں نہ ہو، پھر اصلاح بھی نہیں اور پھر توبہ بھی صحیح نہیں، غلط ہے۔ کیونکہ منافق نے دھوکہ دیا نا، اب دھوکے کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے، اندر سے بھی اور باہر سے بھی، ظاہر و باطن دونوں میں۔ منافق کی یہی مصیبت ہے نا کہ ظاہر و باطن دونوں خراب ہیں اس کے، ایسا ہے نا۔ واعتصموا باللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما، یعنی دین اسلام میں صحیح داخل ہوا ہے، اس کا رسم العینب قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ وحی ہے نا، قرآن و سنت ہے نا، اب اس مضبوطی سے تھامنا ہے۔ ظاہراً بھی جو تم نے عمل کیا، نماز، روزہ، حج، زکات، جہاد، سب اب صحیح ہوگا، پہلے غلط تھا، دکھاوا تھا، اب صحیح کرنا پڑے گا، اور کوئی راستہ نہیں۔ اعتصام بحبل اللہ، اعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ، یہ کیا ہے؟ باطن میں اخلاص دل سے ہوتا ہے، یہ ہاتھ پاؤں سے کسی ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے۔ جب کفر تھا، جھوٹا کلمہ پڑھا تھا، دل خالی ہے ایمان سے، جو کچھ کیا دکھاوے کے لیے کیا، اب اس کے خاتمہ کس چیز سے ہوگا؟ اخلاص سے ہوگا۔ اخلاص کلمہ توحید کی شرطوں میں سے ہے کہ نہیں؟ شرطوں میں سے۔ اب کلمہ توحید کو صحیح پڑھنا ہے، صحیح اسلام میں داخل ہونا ہے، تو اخلاص اس کی بنیاد ہے، اور دین کو اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے۔ اب اخلاص نصب العین ہو گیا تمہارا، اخلاص ہر عمل صالح کی پہلی شرط ہے، اخلاص کے بغیر کوئی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اسے تمہارے پہلے اعمال سارے ضائع تھے کیونکہ اخلاص نہیں تھا۔ اب صحیح توبہ کے بعد اخلاص، اتباع سنت، احتسام باللہ، جب عمل ہوگا، اب عمل بھی انشاءاللہ اکارت نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ عمل بھی قبول کرے گا۔ واخلصوا دینہم للہ ہو گیا، فاولئک مع المؤمنین، تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، اب یہ سچے مومن ہیں، پہلے جھوٹے تھے، اب یہ سچے مومن ہیں۔ اور کس کے ساتھ ہیں؟ مومنوں کے ساتھ ہیں، ان کے دوست بھی مومن ہیں، سچے دوست ہیں، سچا تعلق ہے، پہلے دھوکہ تھا، فریب تھا، نہیں، اب سچا ہے۔ اب ان کا انجام بھی مومنوں والا ہے، ان کی زندگی مومنوں والی ہے، ان کا خاتمہ مومنوں والا ہے، مرنے کے بعد انجام کس کے ساتھ ہے؟ مومنوں کے ساتھ ہے، منافق کے ساتھ نہیں، کافروں کے ساتھ نہیں۔ اچھا، مومنوں کو ملے گا کیا؟ یہ تو مومنوں کے ساتھ تو آ گئے، فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، یہ کمال ہے، اور عن قریب اللہ تعالی مومنوں کو بہت بڑا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اجر عظیم، دنیا میں عزت ہے، آخرت میں جنت ہے، اور جنت سے بڑھ کر کوئی اجر ہے نہیں، اجر عظیم۔ کہاں درک الاسفل من النار تھا، کہاں جنت کے بلند درجات ہیں، اجر عظیم ہے۔ سبحان اللہ، دو راستے ہیں، جدا راستے ہیں، چلنے والا ایک انسان ہے، ایک ایمان کا راستہ ہے، توحید و سنت کا راستہ ہے، دوسرا کفر کا راستہ ہے، نفاق کا راستہ ہے، شرک بدعت کا راستہ ہے، تم نے کس راستے پہ چلنا ہے؟ ایک راستہ تمہیں نار کی طرف، جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے، اگر نفاق اکبر ہے درک الاسفل ہے، اگر نفاق اکبر نہیں ہے تو پھر جہنم میں کہیں پہ جگہ کوئی ہے، اور جہنم میں ایک ڈبکی ہی کافی ہے بدترین عذاب کے لیے، جیسے کہ صحیح حدیث میں آیا ہے. ڈبکی جانتے ہیں کہ غطس کہتے ہیں کہ ایک غمس، غمس جیسے کہ آپ چائے پیتے ہیں بسکٹ ڈبو کے کھاتے ہیں نا، اسے غمس کہتے ہیں، پانی میں یا دودھ میں، یہ یوں اندر جا کے فوراً نکال لینا، اسے کہتے ہیں غمس. غمس ڈبکی، وہ ڈبکی کی بات میں کر رہا ہوں. تو غمس حدیث میں آیا ہے کہ غمس، صرف غمس ہو کے اللہ نکالے گا، وہ شخص جسے کبھی کوئی دکھ تکلیف دیکھا نہیں ہے، ایسا شخص ہو گیا اہل جہنم میں سے، دنیا میں اسے کوئی کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کفر پہ وہ مرا ہے اور اسے صرف ایک ڈبکی ہوئی غمس، پھر اسے نکالے گا. پھر اسے پوچھے گا اللہ تعالیٰ، کیا کبھی تمہیں نعیم، کوئی تمہیں آسائش، کوئی خیر کبھی زندگی میں تمہیں نے دیکھی ہے؟ کہ اللہ کی قسم کبھی مجھے پتہ ہی کہ آسائش ہوتی کیا ہے اور خیر ہوتا کیا، آرام ہوتا کیا ہے، صرف ایک ڈبکی سے جو وہاں پہ رہیں گے ان کا کیا حال ہوگا. اور دوسری طرف وہ شخص جو تھا تو مومن، لیکن بہت شدید تکلیفوں میں، درد، تکلیف، مصیبتیں، بیماریاں، تکلیفیں، قدم قدم پر مصیبتیں، بہت دکھ اور تکلیف میں، ایک ڈبکی غم سے جنت میں پھر نکالے گا. اے میرے بندے بتا، تمہیں کبھی کوئی تکلیف پہنچے؟ کہتا اللہ کی قسم کبھی کوئی تکلیف ہوتی کہ مجھے پتہ ہی نہیں تکلیف کیا ہوتی ہے، کوئی درد، کوئی دکھ، کوئی مصیبت پتہ کبھی ہوئی نہیں. ایک ڈبکی، صرف ایک غمس، غمس جو وہاں پہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، وہ کیا لوگ ہوں گے اور کتنے عظیم ہوں گے. سبحان اللہ. میں نے کہا دو راستے ہیں، جدا راستے ہیں، یہ انسان آج متعین کر لیتا کس راستے کو اس نے اختیار کرنا ہے. توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا، یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کے فرشتے ہیں بہت عبادت کرنے والے، آسمانوں میں ایک بالشت یا چار انگلی کی جگہ خالی نہیں، لیکن وہاں پر کوئی فرشتہ ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، کوئی سجدہ میں، کوئی قیام میں، کوئی رکوع کی حالت میں، اللہ کے ذکر میں سب مصروف ہے. پوری کائنات اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ہم سمجھتے نہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہمیں پتہ نہیں. یا پہاڑ، یا درند، یا پرند، سب اللہ کا ذکر کرتے. اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت سے کوئی فائدہ نہیں، ہماری عبادت سے ہمیں فائدہ ہے، توحید اور سنت سے ہمیں فائدہ ہے. اس کے باوجود بھی یہ انسان، یہ عظیم مخلوق، احسن تقویم اللہ نے پیدا کیا ہے، اسے بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے، اسے آنکھیں دی ہیں، کان دیا ہے، ناک دیا ہے، دل دیا ہے، خوبصورت چہرہ دیا ہے، ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، بڑا خوبصورت انسان بنایا ہے. اشرف المخلوقات اس زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، اس زمین کی خیر خواہی کے لیے اور دین کے قیام کے لیے. کیا کر بیٹھا یہ انسان، اور کیا منہ دکھائے گا اپنے رب کو مرنے کے بعد؟ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دیتا نا انسان پیدا کر کے، اور کوئی نبی نہ ہوتا، اور کوئی کتاب نہ ہوتی، تب تو ایک ذریعہ ہے بھٹکنے کا، بہکنے کا. کوئی انسان کہہ سکتا ہے میرے پاس تو کوئی پہنچا نہیں، مجھے پتہ نہیں صحیح کیا، غلط کیا ہے، خیر کیا، شر کیا، پاؤں پھسل گیا، پتہ نہیں تھا مجھے. لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول آئے ہیں، اللہ نے کتابیں نازل کیے ہیں، اور سب سے عظیم رسول کی سب سے عظیم کتاب آج ہمارے ہاتھ میں ہے، آج ہمارے پاس ہے. ہم روزانہ پڑھتے ہیں، نماز میں روزانہ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، زندگی میں کوئی فرق پڑا ہے؟ خیر کو سمجھا، خیر کیا ہے، کون سا خیر کا راستہ ہے، کون سا شر کا راستہ ہے، کس سے میں نے چلنا ہے اور کس سے میں نے بچنا ہے، کبھی سوچا ہے؟ ہم کہاں پہ ہیں؟ نفاق کی بات کرنا آسان ہے، منافقین کی صفات، ان کی بڑی بری خصلتیں بیان کرنا بھی آسان ہے، کافروں کی بات کرنا آسان ہے، شرک، بدعات، خرافات کی بات کرنا آسان ہے، عمل کرنا کتنا مشکل ہے. کر کے دکھائیں نا، پتہ چلے. اس لیے میرے بھائی، ہمارے پاس واللہ بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، حجت قائم ہو چکی ہے. اگر ہم اپنے بچاؤ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب بیان کر دیا ہے. جو نہ سمجھ ہے، جو اس حق دعوت سے دور ہے، اس کے پاس عذر ہے. ایک جائز پتہ نہیں ہے، عربی جانتا نہیں ہے، جس ماحول میں اس نے آنکھ کھولی ہے صرف بدعات خرافات ہیں، ان کو توحید سنت سمجھتے ہیں اور اسی پر اس کی زندگی گزری ہے، اس کے پاس تو عذر ہو سکتا ہے، عذر بالجہل. ایک شخص شہر میں رہتا ہے، توحید سنت دعوت معروف ہے، موجود ہے، خیر دیکھ بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، مان بھی لیا ہے، پھر عمل نہیں کرتا، دونوں برابر ہیں کیا؟ نہیں والله برابر نہیں ہے. شیطان کے بھیکا اپنی جگہ پہ ہیں، دنیا کے مصیبت اپنی جگہ پہ ہیں، شر پسندوں کے شر اپنی جگہ پہ ہیں، شکوک شبہات پھیلانے والے بھی موجود ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ہم کہاں پر ہیں ان سب سے؟ ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے، شرک سے کیسے بچنا ہے، بدعات سے کیسے بچنا ہے، کفر سے، نفاق سے کیسے بچنا ہے؟ واللہ قرآن اور سنت میں سب کچھ موجود ہے، صرف وقت چاہیے، صرف وقت درکار ہے ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے، وقت نکالنا پڑے گا، معاملات کو سمجھنا پڑے گا، خیر اور شر کے دونوں راستے دیکھنے پڑیں گے، خیر کے راستوں کو اپنانا پڑے گا اور شر کے راستے سے دور اختیار کرنی پڑے گی، تب نجات ممکن ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بڑی پیاری بات ہے واللہ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرو گے اور ایمان لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ اگر ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے، اللہ کا شکر کرتے رہے ہو، تو پھر عذاب تو نہیں ہوگا نا، عذاب سے بچنے کی گارنٹی ہے. اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کہ مومن بن جاؤ، متقی برہزگار بن جاؤ، اور اس ایمان کی اور توحید سنت کی نعمت کا شکر ادا کرتے رہو. میرے بھائی واللہ جتنی بھی نعمتیں ہیں، سب سے بڑی نعمت اسلام کی ہے، ایمان کی، توحید سنت کی، بڑی سب سے بڑی نعمتیں ہیں یہ. میں روزگار کی، صحت کی، بچوں کی، اولاد کی بات نہیں کر رہا، بعد کی باتیں ہیں. سب سے بڑی نعمتیں جو ہیں واللہ ایمان ہے، توحید ہے، اتباع سنت ہے، سب سے بڑی دین اسلام کی نعمت، بڑی نعمت ہے. اس نعمت کا الگ سے شکر کرنا ہے. جب ان نعمتوں کو شکر کریں گے تب باقی نعمتوں کو شکر پھر کرنا ہے. وہ شکر کیسے ہوتا ہے؟ چار چیزوں سے ہوتا ہے. نمبر ایک، دل سے یقین کرنا کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے میرے اوپر، میں اس قابل ہوں ہی نہیں، محض اللہ کا کرم ہے. جیسے سیدنا عمر نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عباس کو بخاری کی حدیث میں، سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب آخری وقت سیدنا عمر کا جب خنجر لگ چکا تھا کہ آپ کیوں رنجیدہ، کیوں پریشان ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ ساتھی رہے ہیں، آپ دوست رہے ہیں، خوب دوستی نبھائی آپ نے، تو آپ نے پریشانی کی چیز کی. پھر ابوبکر صدیق ہے، ان کے ساتھ آپ رہے ہیں، آپ نے دوستی نبھائی، خوب دوستی نبھائی، تو کیا فرمایا؟ میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا محض اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے میرے اوپر، احسان ہے، انعام ہے، میں نے اس میں کیا کمال ہے. تو جتنی نعمتیں موجود ہیں اسلام کی، توحید سنت میں سب سے بڑی نعمتیں ہیں یہ دین اسلام کی، یہ محض اللہ تعالیٰ کرم، اس دل سے یقین کے ساتھ تسلیم کرنا ہے، یقین کرنا ہے کہ اللہ کا کرم نہ ہوتا تو میں کبھی مسلمان نہ ہوتا. تو سب سے پہلے دل سے یقین کرنا کہ نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. دوسرے نمبر پہ زبان سے اس کا اعتراف، اقرار کرنا، الحمدللہ، شکر للہ، اللہ تعالیٰ کی جو زبانی جو عبادات ہے، جو زبان سے ہم کرتے ہیں، اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی طرف، سب یہ اس میں شامل ہے، زبان سے اقرار اور اعتراف ہے. ایک عمومی طور پر جتنی بھی ہم زبانی قول عبادات کرتے ہیں سب اس میں شامل ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، اذکار ہے سب، اور دوسرا خصوصی طور پر جب کوئی ہمیں خاص نعمت آتا ہے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ، یہ اس میں شامل ہے. تو زبان سے اقرار. تیسرا ہے جسم سے، عمل سے اسے بجا لانا. جتنی بھی نیک اعمال ہیں وہ اعمال کرتے ہیں، جسم سے عمل کرنا، اعملوا آل داود شکرا، آل داود عملی شکر کرو. تو جسم سے، عمل سے شکر کیا جاتا ہے. چوتھے نمبر پہ وہ عمل میں آ گیا نا، عمل میں سب، مالی ہے، دیکھیں عمل میں ایک وسیع معنی ہے، عمل میں جو بھی نعمتیں ہیں، جو بھی ہم نعمتیں ہمیں دی ہیں، ہم عمل کر کے اس کا حق ادا کرتے ہیں. کیسے؟ اب نماز پڑھتے ہیں، عمل ہے، یہ اللہ کا شکر ہے صحت اور عافیت کا. رکوع میں جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قیام کی حالت میں جوڑ حرکت کر رہے ہیں کہ نہیں، تو جوڑ کی نعمت کا شکر نماز سے ادا کر رہے ہیں. اللہ نے مال دیا، زکوٰۃ میں، صدقات میں، وہ مال کی شکر ادا کر رہے ہیں. روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی صحت اور عافیت ہے. جہاد کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، سب چیزیں جو ہیں، یہ سارے جو ہیں، یہ عملی طریقہ ہے شکر کا. چوتھی چیز، نہیں نہیں چوتھی چیز یہ ہے کہ جو بھی نعمتیں ہیں انہیں اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے. یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیں، نعمتوں کو نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے. اگر استعمال ہوتا نافرمانی میں اللہ کی نعمت کو، تو شکر میں ضرب لگتی ہے. اللہ نے مال دولت دیا ہے، سود کھاتے ہیں، سودی کاروبار ہے، زنا کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، لوگوں کا مان چھینتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ شکر نہیں ہے، نا شکری ہے. وہ نا شکری کی سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ غضب، اور نعمت کا چھین جانا، نعوذ باللہ. لئن شکرتم لأزیدنکم وإن کفرتم ان عذابی لشدید. دیکھیں یہ قانون ہے اصل میں. تو چار چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں شکر میں، اور کیا یہ میں کہہ رہا ہوں، یہی اس میں آتا ہے عمل، یہ عملی طریقہ ہے. چوتھی کا فرق کیا ہے ان تینوں میں سے؟ بعض میں چوتھی بات بھی کرتے ہیں کہ جو بھی اللہ نے آپ کو نعمت دی، اگر آپ اس کو اللہ کی نافرمانی میں صرف کرتے، ناراضگی میں صرف کرتے، تو شکر تو نہ ہوا نا. اللہ نے نعمت آپ کو دی اس لیے تاکہ اس کو شکر و خیر نیک اعمال میں. دل تو آپ نے مان لیا ہے، زبان سے اقرار بھی کر لیا ہے، عمل بھی کیا ہے، عمل کیسا کیا ہے؟ غلط عمل کیا ہے. تو نیک عمل کرنا، اس نعمت کا آپ نے غلط استعمال کیا ہے، تو نعمت غلط استعمال کرنا بھی ناشکری ہے. اور عمل میں سب جو جتنی باتیں آپ کرو سب عمل میں شامل ہیں، نیک عمل میں. اگر عمل برا ہو جائے تو کبھی سوچا کہ یہ بھی ناشکری ہے، یہاں یہ بھی ناشکری. کیوں؟ کہ آپ نے اس نعمت کا غلط استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہے، ناشکری کی ہے. اگر آپ شکر کرتے رہو اور ایمان کے راستے کو اختیار کر لو، اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ جیسے میں نے کہا ہے، اللہ نے ہمیں عذاب کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، واللہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے جنت کے لیے، لیکن جنت میں جانے کے لیے اللہ نے ہمیں آزمایا ہے. کیسے آزمایا ہے؟ موت سے اور زندگی سے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورۃ الملک میں اللہ نے موت کو بھی پیدا کیا ہے، ہمیں زندہ بھی کیا ہے، زندہ بھی ہے. ہمارا جینا مرنا سب جو ہے، سب آزمائش ہے، تاکہ کیا ہو؟ تم میں سے کون عمل کرتے احسن عمل کرتا ہے؟ وہ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ دونوں میں فرق ہے. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں ہم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے، احسن عمل بھی اللہ کے شکر ہے، شکر میں شامل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ ہمیں عذاب نہیں دینا چاہتا. جسے عذاب ملتا ہے وہ خود عذاب کا حقدار ہوتا ہے. ولا یظلم ربک احدا، اور تیرے رب کسی پہ ظلم کرنے والا نہیں، کسی پہ ظلم تعالیٰ نہیں کرتا. انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ عدل انصاف کرتے ہوئے اسے سزا دیتا ہے. مجرم کی سزا کیا ہے؟ مجرم کو سزا دینا ظلم ہے یا عدل انصاف ہے؟ عدل انصاف. اس لیے ایمان اور شکر جب دونوں مل جاتے ہیں نا، تو اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ ایمان ہم سے شکر کا تقاضا کرتا ہے، اور شکر ان چار چیزوں سے حاصل ہوتا ہے. اگر انسان ان چار چیزوں پہ عمل کرنے والا بن جائے تو ایمان مضبوط ہے کہ نہیں؟ اس لیے دونوں کو اللہ نے جوڑ دیا ہے، ایمان کو اور شکر کو. اب تقوی کے بلند درجہ پہنچنا چاہتے ہیں، اسلام سے ایمان اور ایمان سے احسان کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو پھر ایمان اور شکر اور تقوی کا دامن آپ تھام لیں اچھی طریقے سے، اور درجے بلند ہوتے ہوئے دیکھیں آپ. اور اگر ایسا ہوگا، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بڑا قدردان اور خوب جاننے والا ہے. آپ شکر کرو گے تھوڑا، اللہ اس سے بھی زیادہ تمہیں توفیق دے گا مزید شکر کرنے کی، کیونکہ وہ قدردان ہے. قدردان کہتے ہیں جو آپ کے بھلے عمل کو قدر کرے اور مزید اس کے لیے آپ کو خیر خواہی کا راستہ کھول دے. عام لفظوں میں آپ کسی کے کوئی بھلائی کرتے ہیں تو آپ کو اس بھلائی کا قدر کرتے آپ کو انعام دے دیتا ہے, یا کوئی آسانی کے لیے کوئی مدد کر دیتا ہے, قدردان ہے نا. بعض لوگ کیا ہوتے ہیں, بے قدرے ہوتے ہیں, قدر نہیں کرتے. آپ کوئی نیکی کرتے ہیں, احسان کرتے ہیں, وہ پرواہ نہیں کرتے, یا احسان کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں, یہ بے قدرے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ قدردان ہے, اللہ تعالیٰ شاکر ہے, شکور بھی ہے. شاکر کا لفظ یہاں پہ کیوں ہے؟ کیونکہ کم سے کم درجے کے شکر ادا کرو گے نا تو شاکر ایک مرتبہ ہے نا, شکور بہت ہی بڑا, شکر خوب شکر کرنے والا, مبالغہ. یہاں پر تھوڑا ہم نے بھی آپ کرتے ہیں, اللہ کو بہت پسند ہے. آپ تھوڑا شکر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ شاکر ہے, اس میں نے تمہیں زیادہ دے گا. اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون شکر کرنے والا ہے, کون حق ادا کرتا ہے, کون نہیں کرتا ہے, اور کون محض دعوے کرنے والا ہے, اور کون اللہ کے عذاب کا مستحق ہے. اللہ خوب جانتا ہے. کیونکہ شکر میرے بھائی, شکر میں آپ دعویٰ نہیں کر سکتے. شکر صرف زبان نہیں ہوتا, شکر ان جیسے میں بتایا ان چار چیزوں سے ہوتا ہے. جب تک یہ نہیں ہو کہ شکر میں کمزوری ہے, کمی ہے, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. اس لیے شاکر کو علم کے ساتھ جوڑ دیا ہے. کہیں یہ نہ سمجھنا کہ شکر صرف میں زبانی کلامی کہہ دوں کافی. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, الحمدللہ, شکر ہو گیا نہیں ہوا. کیوں؟ سودی کاروبار ہے, حرام کمائی ہے, بچوں پر ظلم ہے, بیوی پر ظلم ہے, یہ کیا ہے؟ پھر اللہ کو شکر زبان سے کرنا ہے, یہ شکر ہے؟ اللہ تعالیٰ شاکر العلیم ہے. اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ جب ہم شکر کی بات کرتے ہیں, اللہ کی نعمتوں کی بات کرتے ہیں, تو اس کے حق ادا کرنے کو بھی ہمیں جاننا چاہیے کہ حق ادا کیسے ہوتا ہے. اگر حق ادا نہیں ہوگا تو پکڑ ہوگی. شکر میں آپ دھوکہ نہیں دے سکتے. شکر میں آپ صرف زبانی کلامی شکر نہیں کر سکتے, کیونکہ ناقص شکر ہے, اس کا فائدہ نہیں ہے. شکر اکثر لوگ دھوکے میں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شکر جو ہے کہہ دیتے الحمدللہ. اب دیکھیں اللہ رحم کرے ہم سب پہ, اللہ کا گھر بھرا ہے ہمیشہ اس سے ہرا بھرا رہے. کئی لوگ ہیں عمرے کے لیے آتے ہیں, حج کے لیے آتے ہیں, حج عمرہ کر لیتے ہیں, واپس جیسے آئے تھے ویسے چلے جاتے خالی ہاتھ. ممکن ہے کہ نہیں؟ کیسے؟ شرک بدعات لے کر آتے ہیں, سود حرام ظلم سب لے کے آتے ہیں, عمرہ کیا حج کیا واپس گئے, وہی شرک, وہی بدعات, وہی سودی کاروبار, وہی ظلم. ہو گیا حج, ہو گیا عمرہ. پتہ ہے آپ کو کہاں کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اس عبادت کو شکر کیا ہے نہیں کیا, عبادت قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کوئی ذریعہ ہے؟ ہمارے پاس پیمانہ ہے؟ ہمارے پاس خاص پیمانہ تو نہیں ہے نا, وہ تو اللہ کے سپرد ہے, اللہ نے قبول کیا کہ نہیں. ہمارے ذمہ کام کو صحیح کرنا ہے, صحیح شرطوں کے ساتھ اللہ سے دعا کریں قبولیت کی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کعبہ کی تعمیر کر لی اپنے بیٹے کے ساتھ, اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ, کیا فرمایا؟ جبکہ اللہ کی خاص حکم تھا, خاص رہنمائی تھی, خاص طریقہ تھا, اس کی عمر کی اس عمل کی تعمیر کا حق ادا کیا ہے, اس کے بعد کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ہم عمل کرتے ہیں, عمل کرنے کے بعد عمل کا حق ادا کرنے کے لیے عمل کے صحیح جو شرطیں ہیں اس پہ عمل کرتے ہوئے اب ہم عمل کر لیتے ہیں. توحید اتباع سنت کے ترازو پر تول کے عمل کرتے ہیں, عمل کر لیا الحمدللہ, اس کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں قبولیت کی. قبولیت کی چند علامات میں سے علامت کیا ہے؟ نمبر ایک, دل میں سکون اور ٹھنڈک محسوس کرنا عبادت کے وقت. عبادت کے بعد مزید عبادت کی توفیق کا ہونا, جو نہیں کرتے تھے وہ بھی آسان ہو جاتی ہے. آپ نے صلاۃ اللیل پڑھنی ہے, بڑی مشکل ہے, مشکل سے پڑھ لیا, دو رکعت پڑھ لی, پھر دو بھی نہیں پڑھتے تھے, دو رکعت پڑھ لی ہے, اگلی رات چار پڑھی ہے, مطلب قبول ہوئے کہ نہیں؟ ایک علامت ہے. جو دو نہیں پڑھ سکتا تھا اب وہ چار پڑھ رہا ہے, اب وہ آٹھ بھی پڑھنا کی کوشش کر رہا ہے, کبھی سو جاتا ہے, الارم لگاتا ہے, پہلا پرواہ تھا, اب وہی جس کی آنکھ نہیں کھلتی تھی اب بغیر الارم کی آنکھ کھل جاتی ہے اس کی. علامت ہے خیر کی کہ نہیں؟ یہ خیر کی علامت ہے. اس لیے عمل کے لیے شکر لازمی ہے, اور شکر کے لیے یہ لازمی ہے کہ آپ نے اس کا حق ادا کرنا ہے. جب آپ یہ کریں گے واللہ آپ کا یہ شکر ضائع نہیں ہوگا, آپ کا عمل ضائع نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ شاکر العلیم ہے، قدردان ہے، خوب جاننے والا ہے کہ کون شکر کرنا چاہتا ہے، کون خیر چاہتا ہے، کس کو اللہ تعالیٰ خیر آسان کر دینا ہے وہ توفیق دینے، کس کو نہیں دینی وہ خوب جانتا ہے. اس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے کی، حق ادا کرنے کی اور ایمان کامل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ناشکری، شرک، بدعت، خرافات اور تمام نافرمانی سے دور فرمائے، محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. یہاں تک رک کیوں گیا؟ آگے نہیں جا رہا کیا؟
پیج نہیں ہوگا.
کون سا؟ اچھا بس ٹھیک ہے، یہاں پہ کافی ہے. یہ اس کو کوشش کرے کہ اس سے زیادہ ہو، یہاں پہ رک گیا تھا نا. یہ آگے نہیں جا رہا. اچھا 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 چلیں، چھوٹے سی بریک ہے. بارک اللہ فیکم. سوال کیا ہے؟ خوارج خوان مسلمین، تبلیغ جماعت، روافض اور اسی طرح کے تمام دوسرے گروہ جہنم میں جائیں گے اور کیا ہمیشہ رہیں گے؟ کیا ان کا ایمان ذرا برابر بھی نہیں ہوگا؟ یعنی باطل عقیدے کی وجہ سے کیا یہ فرقے جنت میں نہ جائیں گے؟ بھئی یہ فرقے مختلف ہیں. وہ فرقے جن کے کفر پر اجماع ہے، جیسے کہ جہمی ہیں، یہ جہنمی ہیں، اور جن کے کفر پر اجماع نہیں ہے وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے. جیسے کہ کبیرہ گناہ کے مرتکب مسلمان ہوتا ہے، ان میں ان کو شمار ہوتا ہے. تو سارے جو فرقے ہیں مسلمانوں کے، یہ کافروں کی طرح جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، خطرے میں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. اصل سوال یہ ہونا چاہیے کہ ان فرقوں سے، باطل فرقوں سے کیسے بچا جا سکے؟ انجام تو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، لیکن انجام برا ہے. یعنی 73 فرقوں کے حدیث میں دیکھے کہ 72 فرقے جہنم میں جا رہے ہیں کلمہ پڑھتے ہوئے بھی، اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم انا علیہ واصحابی. دوسری روایت پہ الجماعہ کا لفظ آیا ہے. اصل میں یہ فکر ہونی چاہیے کہ ان باطل فرقوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت اور سلف، منہج السلف کیسے اپنانا ہے، اور جماعت سے کیا مراد ہے، اور کن مسائل میں صحابہ کا اجماع ہوا ہے، تاکہ ان مسائل پر ہمارا بھی اجماع ہو جائے اور ہم بھی اس وعید سے بچ سکیں جو ان اہل بدعت کے لیے ہے، ان باطل گروہوں کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم فرمائے. اور ان باطل گروہوں کی، یہ اب کسی سے مخفی نہیں رہے، باطل گروہ جتنے بدعتی گروہ ہیں جو سوال میں آئے یا نہیں آئے ہیں، تو مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ان سب گروہوں سے اس نے بچنا ہے اور دور اختیار کرنی ہے، اور اہل سنت کا جو جماعت ہے، جو صحیح منہج اور مذہب ہے، اس کو اپنانا ہے. واللہ اعلم. نفاق اصغر کے لیے کیا کریں محترم؟ کچھ احکامات میں کمی پیشی ہو جاتی ہے تو کیا توبہ کرنا کافی؟ جی ہاں، اگر جھوٹ بول دیا ہے، کبیرہ گناہ ہے، وعدہ خلافی کی ہے، خیانت کی ہے، یہ سارے چیزیں نفاق اصغر کی نشانیوں میں سے ہیں، اور سب کے لیے الگ سے توبہ کرنی ہے. تو نفاق اصغر کبیرہ گناہ ہے، کفر نہیں ہے، اور کبیرہ گناہ کے لیے الگ الگ سے توبہ کرنی لازمی ہے. کیا توبہ کا دروازہ زمین سے آسمان تک موجود ہے جو کہ ہمیں نظر نہیں آتا؟ اللہ اعلم. توبہ کا دروازہ جو صحیح حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے مغرب کی طرف ایک دروازہ اللہ نے بنایا ہے. وہ دروازے کی حقیقت کیا ہے، کتنی بڑے، اللہ اعلم، وہ میں نہیں جانتا ہوں. میرے علم نہیں کہ اس حدیث میں اس کی تفصیل آئی ہو کہ زمین سے آسمان تک ہے، یہ مجھے پتہ نہیں ہے. لیکن مغرب کی طرف ایک دروازہ موجود ہے جو توبہ کا دروازہ کہتے ہیں. یہ دروازہ جب سورج مغرب سے نکلے گا دروازہ بند ہو جائے گا. واللہ اعلم. کیا آپ نے کہا تھا کہ کتاب خلق افعال العباد جو امام بخاری رحمہ اللہ شروع کروائیں گے؟ کتاب خلق افعال العباد انشاءاللہ، یہ بھی میرے لسٹ میں ہے، کبھی انشاءاللہ جب اس کا موقع آئے گا، وقت آئے گا، تو اس پر بھی انشاءاللہ شرح کریں گے انشاءاللہ. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.